اس کے بعد اب آگے قوموں کے قصے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. ہر صورت میں انبیاء کے قصے پڑھتے ہوئے آپ کو ضرور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ 4 دن کی زندگی تھی گزار گئے اور قیامت تک ان کا ذکر خیر باقی رہے گا. اور قوموں نے کتنی کو مستی کی رسولوں کی بات کو جھٹلا کر, لیکن قیامت تک کے لیے دیکھے کہ ان کا ذکر بد قرآن میں آتا رہے گا. آیت نمبر 51 ہے, وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, اے نبی ان کو ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے ہاں, کن کو سنانے کو کہا جا رہا ہے؟ مکہ والوں کو, کیونکہ وہ حضرت ابراہیم سے تعلق تو بڑا جوڑتے تھے لیکن ان کے عقائد جو تھے وہ ان سے فرق ہو چکے تھے. کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون, انہوں نے کہا سلام ہو تم پر, تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی خوشخبری دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح, یہ کیسی بشارت تم مجھ کو دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں, تم مایوس نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, یہ وہی جملہ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں مایوسی کفر ہے. آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو چکا ہو یا بڑی سے بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہو, بڑی سے بڑی مجبوری مشکل آ چکی ہو, کبھی مایوس نہ ہو. ہمیشہ مایوس کون ہوگا؟ مایوس کون ہوتا ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہے. اور اگر اللہ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے, وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے, قوم لوط کی طرف اشارہ ہے, پیچھے یہ واقعہ گزر چکا ہے. الا آل لوطن, ہاں مگر لوط کے گھر والوں کو اس سے بچا لیا جائے گا, سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. پھر جب یہ بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں, بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے, یعنی عذاب. ہم تم سے سچ کہتے ہیں, ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں, بس اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. دیکھیں یہ اللہ کی مدد تھی انبیاء کرام کے ساتھ اور حق والوں کے ساتھ کہ جب کسی جگہ کوئی عذاب آنا ہوتا, کوئی زلزلہ, کوئی طوفان, کوئی ایسی چیز, تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو وہاں سے نکال دیتا تھا. آپ اور میں آج کسی آسمانی آفت کو عذاب تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک دعا آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہم لا تقتلنی بغضبک, کہ اللہ مجھے اپنے غضب کے ساتھ قتل نہ کرنا, ولا تہلکنی بعذابک, اور مجھے اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا, وعافنی قبل ذالک, اور مجھے اس کے آنے سے پہلے عافیت دے دے. یعنی اللہ اگر کسی ملک, کسی شہر میں کوئی زلزلہ, کوئی عذاب, کوئی ایسی آفت آنی ہے تو مجھے وہاں سے پہلے سے ہی اٹھا کے لے جا. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو واقعی دکھاتا ہے کہ ان کو پھر وہاں سے وہ نکال دیتا ہے. یہاں یہی بات کہہ دی گئی کہ جو نیک تھے ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لے چلیے اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو, ہاں تم میں سے کوئی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے. یہ کیوں؟ اٹیچمنٹ کی بات ہے. آپ دیکھیے جب آپ کسی کو پکڑ کا, اللہ کی پکڑ کا شکار ہوتے دیکھتے ہیں نا, تو آپ کا دل دکھتا ہے, آپ کا دل کڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈیٹیچ کر لو. یعنی ان کی بیوی چونکہ اپنی قوم کو تباہ ہوتا دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی تو وہ بھی پیچھے رہ گئی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے جو میرے آپ کے لیے اس وقت عمل کی ہو سکتی ہے, کہ جو چیزیں چھوڑ دی ہیں نا اللہ کے حکم سے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اب اس کی طرف پلٹ کے نہ دیکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا وہ چیز اچھا پھر چھپا دیں, اچھا اندر رکھ لیں, ہائے پھر ایک سال بعد پھر کھول کے دیکھیں گے, پھر یاد ہے ہم کتنے اچھے لگتے تھے, ہم کیا سنتے تھے, کیا دیکھتے تھے. کوئی چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے اس کو پھینک کے پورا پھینک دیں. آپ یہاں سے اتار کے وہاں پھینک رکھیں گے نا, کچھ عرصے بعد پھر ایمان ٹھنڈا ہوگا تو پھر دوبارہ اس کو پکڑ کے سجانے لگ جائیں گے. تو اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے خرابی سے اور خراب چیزوں سے. ہر وہ جگہ جہاں جا کر آپ کو اپنا ماضی یاد آ جائے, جہاں جن لوگوں سے مل کر آپ دوبارہ پھر اپنے آپ کو آپے سے باہر ہوتا ہوا محسوس کریں, آپ ان لوگوں کو, ان جگہوں کو چھوڑ دیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جب ایک شخص سے 100 قتل ہو گئے تو جس شخص نے ان کو علاج بتایا تھا اس میں علاج کی ایک شرط کیا بھی تھی کہ اس بستی کو چھوڑ دو. کیونکہ جب انسان کہیں برا مشہور ہو جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا, تو وہی کیفیت ہو جاتی ہے. پھر لوگ ایسی جگہوں پہ اچھا بننا بھی چاہیں تو لوگ ہی نہیں آنے دیتے, کہتے تم وہی ہو نا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی. اب وہ بلی بیچاری کیا حج کرے گی, لیکن آپ نیک بننا بھی چاہیں گے نا تو کچھ لوگ جو شروع سے آپ کو جانتے ہیں نا وہ آپ کو پھر نیک بننے نہیں دینا چاہتے، تو کہا کہ آپ ان کی طرف پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں کہیں آپ کو ان پہ ترس بھی نہ آ جائے۔ اور کتنا سنگین تھا اپنی قوم کو خود تباہ ہوتا دیکھنا۔ فرمایا بس سیدھے چلے جاؤ، جدھر جانے کا حکم تم کو دیا جاتا ہے۔ اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوئے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط کے گھر جڑ آئے۔ یہ ہے نشہ گناہ کا۔ یاد رکھیے کہ گناہوں کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ یہ تو ایسی گندگی ہے کہ جو واقعی لوگوں کو پھر بالکل بے قابو کر دیتی ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو، یعنی اب دیکھیں لوط کی سچویشن دیکھیے، گھر آئے مہمانوں کو لوگ رسوا کر رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، دیکھو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تمہاری بیویاں ہیں، تم اپنے فطری خواہش کو پورا کرو، تم اس طرح کے کام کیوں کرتے ہو؟ لیکن آپ دیکھیے ذرا جملہ کتنا قابل غور ہے، لا امرو کا، آپ کی عمر کی قسم۔ کس کی عمر کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا تیرے رب کی قسم، سورت نساء میں ہم نے پڑھا تھا، یہاں کیا گیا لا امرو کا، انہم لفی سکرتہم یا مہون، تیری جان کی قسم، اے نبی اس وقت ان پر ایک نشہ سا چھایا ہوا تھا جس میں واپس سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آج بھی جب کوئی گناہ کے نشے میں چور ہونا، اس وقت نصیحت نہ کریں، چاہے وہ شراب کا نشہ نہ ہو، چاہے گانے کا نشہ ہے، جھوٹ کا نشہ ہے، دوستوں کے ساتھ جانے کا نشہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنے بچوں کو منع کرنا چاہتے ہیں، بچے منع نہیں ہوتے، پھر وہ روکتے ہیں، وہ نہیں سنیں گے، اس وقت تو وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا نصیحت کا ایک وقت ہوتا ہے، جب کوئی ایک نشے میں ہے تو آپ کی بات کہاں سنے گا۔ بعض دفعہ سوئے بندے کو جا کے لوگ نصیحتیں کر، اٹھو نماز پڑھو، جلدی کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ تو سویا ہوا ہے، پہلے اس کو بیدار کیجیے۔ اور میں پورے یقین سے یہ جملہ بولنے لگی ہوں، آج کا وقت جو آج کی سوسائٹی ہے نا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، میری آپ کی تبلیغ کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو، نماز پہ درس دے آئیں، پردے پہ دے دیں، سود پہ دے دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے ان کو جگائیے۔ اور جاگنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے، جگانے والی چیز یہ کتاب ہے۔ آپ لوگوں کی زندگی میں اس کتاب کی آواز لائیں، پھر گناہ چھٹیں گے، ورنہ آپ صرف یہاں سے ایک حکم سن کے گئے، گھر جا کے فون پہ بتائیں، تمہیں پتہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ کہے کہ بند کرو فون، میں تمہاری بات نہیں سنتی، پتہ نہیں کدھر جا رہی ہو، مجھے نہ بتاؤ۔ کبھی اس پارے کے اندر جو آپ نے ڈونٹ سنے، کوئی حرام بات سنی، کسی اپنی ایسی دوست سے مت شیئر کریں جو قرآن نہیں سن رہی اس وقت آپ کے ساتھ، پلیز، یہ میری آپ کو ریکویسٹ ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ یہی نصیحت کرتی ہوں کہ جو باتیں سنتے ہیں خود کو سنائیں، ابھی یہ بھی دوسروں کو سنانے والی نہیں، ہاں دوسروں کو بس ایک پیغام دیں، میرے ساتھ چلو، اس جگہ بیٹھ کر قرآن کھول کر، اتنے غیر جانبدارانہ طریقے سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے 14 پاروں میں نہ کبھی عالم کا نام سنا، نہ امام کا سنا، نہ مفتی کا سنا، نہ ادارے کا سنا، نہ کسی انسان کا سنا، یا قرآن ہے یا نبی کی حدیث ہے، کسی امام تک کا نام نہیں سنا، اس سے زیادہ کوئی غیر جانبداری سے قرآن کیسے پڑھے گا۔ میں تو کہتی ہوں آپ نان مسلم فرینڈس کو لے آئیں جن کو اردو آتی ہے، مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ کبھی وہ یہاں سے وہ غصے میں اٹھ کے نہیں جائیں گی کہ یہ آپ کی استاد کیا پڑھا رہی تھی، کیونکہ میں اللہ کا قرآن پڑھا رہی ہوں۔ لوگوں کو صرف آج کے دور میں ایک کام کی رغبت دلائیں کہ خود قرآن پڑھو، کم ٹو دی ریئل ریسورسز، بیک ٹو دی بیسکس کا دعویٰ ہے نا، آج آپ بھی یہ لگائیے، یہاں سے اٹھ کے باتیں نہ باہر دیں، یہ حرام، یہ حلال، یہ گناہ، کوئی اچھی ہو تو سنا دیں، رغبت دلا دیں، دل کے سکون کی بات کر دیں، لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کتنا اچھی باتیں بتاتا ہے، یہ بتائیں، موٹیویٹ کریں، قرآن کی محبت دیں۔ لیکن یہاں کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا آپ کا کام نہیں، اللہ کی کتاب خود بتائے تو اچھی لگتی ہے، ہم اپنے لفظوں میں بتاتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا، اور لوگ کہیں گے یہ آپ کی باتیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر نشہ چڑھا ہوا تھا جس پر واپس سے باہر ہوئے جاتے تھے، آخر کار پو پھٹتے ہی ایک زبردست دھماکے نے ان کو آ لیا، ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ کیا وہ وقت ہوگا سوچیے جب قوم ڈوبی ہوگی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں پر ان پر یہ عذاب آیا تھا وہ تو سیدھی راہ پر ہے، یعنی تم سے کوئی دور جگہ بھی نہیں، وہ جگہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اور اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے۔ کیا ہے ان کے اوپر عبرت کی بات؟ آپ کو پتہ ہے کہ قوم لوط جو تھی اس کو جہاں دفن کیا گیا تھا اس کو آج ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر مردار کا جنوبی حصہ تھا، اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کہتے ہیں وہاں ایک ہولناک زلزلہ آیا تھا، پھر یہ بنا، سیدوم نام کی بستی وہاں موجود تھی، اور جب آج بھی کھدائی کی گئی ہے تو وہاں ایسی جگہ ملی ہیں کہ پانی میں ڈوبے ہوئے شہر تھے. اور آپ دیکھیے لوتیت یعنی ہومو سیکشوالٹی کا جرم عام قوموں پہ ایک ایک عذاب آیا نا, کسی کے اوپر سیلاب آ گیا تو کسی کے اوپر بجلی گرائے گی. قوم لوت پہ چار عذاب آئے تھے, یہاں آپ ایک سن رہے ہیں دوسری جگہ دوسرا سنیں گے. چاروں کو جمع کریں, پہلی بات ہے کہ ان کو الٹایا گیا تھا. جیسے ہم بیٹھے ہیں اللہ نہ کرے اللہ کی پکڑ آئے نا, تو جبرائیل نے اپنے پر کو ایسے نیچے ان کو ڈال کر نا اوپر جا کر, جیسے چھاج میں آپ گندم ڈال کے اس کو اوپر جا کے اچھالتے ہیں نا, اوپر جا کر تو ان کو پورے کا پورا اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا, یعنی چھت نیچے اور نیچے کا اوپر آ گیا. پھر دوسرا عذاب ان پر آیا تھا, پتھروں کی بارش ہوئی تھی, اسٹوننگ رین ہوئی تھی, وہ ایسے بلٹ کی طرح ان کے اوپر جاتی تھی. پھر تیسری چیز ہے کہ آگ کے پتھر تھے, پتھر جو وہ ٹھنڈے نہیں تھے, ان کے اندر آگ بھی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر زلزلہ بھی آیا, اور اس کے بعد مرنے کے بعد ان کی لاشیں پانی میں ایسی ڈوبی. آج بھی اس سمندر میں زندگی نہیں ہے, اتنا نمک ہے, کہتے ہیں جو مچھلی اس میں جاتی وہ مر جاتی ہے. گرم اتنا ہے ڈیڈ اوشن کہ اگر اس میں آپ انڈا رکھ دیں تو وہ چند منٹ میں ابل جاتا ہے. سوچیے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے اس خلاف فطرت کام کرنے والے لوگوں پہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہدایت دے دے کہ ہم ایسی تمام چیزوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے والے بن جائیں. اب آگے ایک اور قوم کا تذکرہ ہے, فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. اور ایکا والے ظالم تھے, ایکا جنگل کو کہتے ہیں, بڑی گھنے جنگل تھے جہاں یہ قوم تھی. دیکھ لو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا, اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے, ہم نے اپنی آیتیں ان کے پاس بھیجیں, اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں, مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. یہ نوٹ کیجئے, ہر دور میں اللہ تعالیٰ قوموں کو نشانیاں اور آیتیں, ہماری آیت نشانیاں یہ آیتیں ہیں, کہا جب لوگ ان نشانیوں کو اور ان آیتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا پکڑ کرتے ہیں. اور دیا کیا کچھ تھا اللہ نے اس قوم کو, یہ ذرا قوم ثمود کا بھی حال سنیے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے. کیسے بناتے تھے؟ اللہ نے ان کے یہ ناخن جو تھے نا, یہ پیتل کے کہتے ہیں بنا دیے تھے. عمریں بڑی لمبی تھی اس قوم کی, کئی کئی سو سال جیتے تھے. اب جو مٹی چونے کے گھر تھے نا, وہ تو چند سو سال چند سال میں گر جاتے, تو پھر یہ مشکل میں پڑتے. تو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں طاقت دے دی کہ پہاڑوں کو کاو کرتے, جیسے انگریونگ ہوتی ہے, ایسے کھرچ کھرچ کے گھر بناتے, آمنین اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن ہو کر رہتے تھے. یعنی ان کے گھر بھی اللہ نے اتنے مضبوط بنا دیے, لیکن یہ انہیں گھروں میں کھو کے رہ گئے. اور ان گھروں میں جب یہ کھوئے تو اللہ نے کیا کیا, فخذت ہم مسیحت مصبحین, آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا, اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ سکی. یہ ہے اصل میں میرے آپ کے سوچنے کی باتیں, کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب قوموں کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی ہے, ان کی ترقی بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. یہ ہائی رائزن اور کیا کیا بڑے بڑے آپ دیکھیں بلڈنگز بنائی جاتی ہیں, ایک زلزلہ آتا ہے سب گر جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے صرف وہی بچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچا دے. اب یہ قوموں کے تذکرے کرنے کے بعد مقصد حیات بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق, ہم نے زمین و آسمان کو اور اس کے اندر موجود چیزوں کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا, اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو, یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. یہ بھی اہم آیت ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. اس کے خاص طور پہ یہ الفاظ, فافسح الصفح الجمیل, کہ آپ ان سے خوبصورت طریقے سے درگزر کیجیے. کیا بتایا اس میں, کہ جو لوگ نبیوں کی بات نہیں سنتے, غیر سنجیدہ ہوتے ہیں, آپ ان کو اوور لک کیجیے, جانے دیجیے. آپ دیکھیے کہ جب دین کی طرف کچھ لوگ آتے ہیں نا, مثلا دورہ قرآن ایک بہت کوئک جرنی ہوتی ہے, اس میں ہر سوال کا جواب بھی نہیں ملتا. مجھے اس چیز کا پورا اچھی طرح انداز ہے, اور نہ مقصد بھی اس کا یہ ہے کہ آپ کو ہر سوال کا جواب دیا جائے. لیکن کچھ لوگ جو بہت فرسٹ ٹائم قرآن سننے آتے ہیں نا, پھر وہ جب آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں اٹس ٹو مچ, پھر میں یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتی. اور بعض دفعہ کچھ دیندار نہ سمجھی کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ان کو سب کو ہدایت دے, کچھ لوگوں کے ساتھ سختی برتنے لگتے ہیں. تو ان آیتوں میں کچھ سبق ہیں جو ہم سب کے لیے ہیں, ایون آپ جو سننے آتے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے, کہ یہاں سے اب نکل کر باہر جا کے لوگوں کو غلط فتوے نہ دیں اور ان کو مایوس نہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے مجھے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جو آتے ہیں نا, آپ ان پہ فوکس کریں, آپ ان کی تربیت کریں, آپ ان کا تزکیہ کریں. اور جو نہیں آتے, جن کو آپ کی محفل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, جن کی کچھ مصروفیات ایسی ہیں, تو آپ ان کو چھوڑ دیجیے ان کے حال پہ. کیوں؟ صفح الجمیل. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ جب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اس وقت، اگر اس وقت میری پورا فوکس پڑھانے پہ نہ ہو، میں سوچوں کون آیا ہے کون نہیں. میں اکثر ان ساتھیوں کو کہتی ہوں بعد میں کہ اس ہال میں جب آتے ہیں مجھے وہ بھی نہیں نظر آتے چہرے ٹھیک طرح، یاد نظر یعنی مجھے نہیں لگتا کون آیا کون نہیں آیا، حالانکہ میں آپ سب کو دیکھ رہی ہوں لیکن مجھے یاد بھی نہیں ہوتا. میں اپنا اتنا فوکس ہوتی ہوں اس چیز میں، کسی سے پوچھوں گی اچھا آپ آئی تھی، وہ کہتی ہاں میں تو ادھر بیٹھی ہوئی تھی، نہیں توجہ رہتی. اگر میں سب کا سوچنے لگ جاؤں آج وہ کدھر ہے وہ کدھر ہے، تو آپ بتائیے کیا یہ پارا اپنے وقت پہ پورا ہو سکتا ہے؟ جو نہیں آتے ان کے لیے دعا کیجیے، جو موجود ہیں آپ اور میں بھی. اب آپ اس طرح آپ بھی تو کریں نا، میری دوست کیوں نہیں آئی، کہتی تھی آؤں گی، لٹ میں اس کو میسج کر لوں، اچھا ذرا فون کروں چپکے سے پوچھوں کدھر. آپ بتائیں وہ تو نہ آ کے محروم ہوئی نا. آپ یہاں بیٹھ کے آپ اتنی دیر میں ہو سکتا ہے آپ 10 آیتوں سے محروم ہو جائیں. جب اس ہال میں آ جائیں سب بند، صرف دل اور دماغ کھلا رکھیں، قرآن کھلا ہو، ہاتھ لکھیں، آنکھیں دیکھیں، کان سنیں اور دل سوچے اور درد پیدا کریں، پھر آپ کو فائدہ ہوگا. پھر بعض دفعہ آپ دیکھیے کچھ نئے نئے لوگ آتے ہیں نا، اب وہ نئے لوگ بےچارے آتے ہیں وہ بہت ڈرے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیتوں میں، بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنے کو دل چاہتا ہے اگر وقت ہمیں اجازت دے. فرمائے ولقد آتیناک سبا من المثانی، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں. کون سی اشارہ ہے؟ سورت فاتحہ کی طرف. سبا المثانی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بار بار پڑھی جاتی ہیں. یہ وہ آیتیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا گیا، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کا ڈراوا ہے جیسے ہم نے ان فرقہ ڈالنے والوں کی طرف بھیجا جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اب یہ ساری آیتیں آپ کو مجھے بہت کچھ سکھا رہی ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس کو قرآن کی دولت مل گئی، اس کے باوجود بھی وہ کسی دوسرے کی کوئی دنیا کی چیز دیکھ کر حسد یا رشک یا حسرت والی نظر ڈالے تو اس نے قرآن کی ناقدری کی. آپ کو اللہ نے کیا دیا؟ قرآن. لوگوں کو کیا دیا؟ کپڑے، جوتے، شاپنگ. آپ نے 3 گھنٹے میں پارا سنا، انہوں نے عید کا جوتا خریدا، مت دیکھیے ان کا جوتا. انہوں نے ان 3 گھنٹوں میں چوڑیاں خرید لی، مت تعریف کیجیے ان چوڑیوں کی. کیا کوئی لے گا اس کو چھوڑ کر؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن جس کو مل جائے یہ تو دنیا کی ہر چیز سے ویسے ہی بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے. کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک دولت ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آ کے آپ کے یہ جو 3 گھنٹے لگتے ہیں یہ آپ کا وقت باقی جگہ ضائع ہو جاتا ہے؟ کئی کام آپ کے نہیں ہوں گے، چونکہ دورہ قرآن جو کر رہی تھی، ہر غم کا علاج کہ میاں صاحب کو شام کو پوچھے افطاری نہیں بنائی، دورہ قرآن جو کر رہی ہوں. ایسی قربانیاں تو نہیں ان سے دلا رہے؟ نہیں. اپنے سونے سے قربانی لیں، اپنی سستی سے قربانی لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو بڑا خوبصورت عمل ہے. ان آیتوں کی تفسیر بڑی پیاری ہوتی ہے. جب بھی ہم ان آیتوں پہ بات کریں تو بہت سارے تربیت کے نسخے ہیں جو دین کا کام کرنے والوں کو ملتے ہیں، اور اس میں تفرقے کی بھی بات ہوئی ہے. حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی کتاب کے ٹکڑے کر لے، حصے بخرے، کیا ہے یہ 5 سورہ ہے. اب مجھے کسی نے بتایا کہ 10 سورہ بھی نکل آیا، کیونکہ عموماً جو 5 سورہ ہوتا تھا نا اس میں سورت ملک نہیں ہوتی، سورہ واقعہ شاید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اب وہ ڈال کر لوگوں نے 10 کر دی. آپ بتائیے کہ اگر ٹکڑوں میں قرآن پڑھنا ہی کافی ہوتا تو یہ دورہ قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ ہر سورت اپنی جگہ خوبصورت ہے. پورا قرآن پڑھیں، اس کے اندر سورہ واقعہ بھی پڑھیں، سورت یاسین بھی پڑھیں، سورت مزمل بھی پڑھیں، سورت مدثر بھی پڑھیے. کیا کوئی ماں اپنے چند بچوں سے پیار کرے گی باقیوں کو چھوڑ دے گی؟ آپ باقی بہن بھائیوں کو چھوڑ کر صرف 1-2 بہن بھائی سے پیار کریں گے؟ نہیں، پورا قرآن پیارا ہے. مجھے تو ہر پارا پڑھتے پڑھاتے ہوئے لگتا ہے یہ سب سے پیارا پارا ہے. تو اللہ کا قرآن ٹکڑوں میں نہ بانٹیں. جب ہم ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں نا تو ہوتا پتہ کیا ہے؟ باقی قرآن تو پڑھا ہی نہیں جاتا پورا سال، صرف رمضان کے رمضان کھلتا ہے. دوسری بات ہے وہ احکامات اور وہ باتیں جو پورے جگہوں پہ آتی ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی. پھر تیسری بات ایک اور جو آپ سب آج پڑھے لکھے ذہن سے سوچیں تو دیکھیں گے، کسی بھی چیز کی حقیقت کب پتہ چلتی ہے؟ جب آپ اس کو A to Z سمجھیں. آپ اپنے بچے کو ABC سکھائیں تو وہ کہتے ہیں میں نے B نہیں سیکھنا، C is okay, D ٹھیک ہے، J مجھے نہیں چاہیے، N نکال دو، K is not good اور P بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے پیزا شروع ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں ٹوٹی پھوٹی ABC کے ساتھ آپ اپنے بچے کو کیا سکھائیں گی؟ अमेरिका वाले इंग्लिश सिखा लेंगे और नॉर्वेजियन वाले नॉर्वेजियन सिखा लेंगे, तीन लफ्ज़ ही फ़र्क है ना आपकी इंग्लिश से, तो उसकी वजह से इतनी मुश्किल हो गई आपकी इंग्लिश ना, वो तीन लफ्ज़ होते शायद हम जैसे भी नॉर्वेजियन बोल लेते। तो नियत कीजिए पूरा कुरान सीखना है, पूरे को पढ़ूंगी, ए टू ज़ी पढ़ूंगी, और जो तरतीब अल्लाह ने दी वही खूबसूरत है। आप देखेंगे इतने खूबसूरत तरीके से कुरान के मज़ामीन बदलते हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि किस तरह अल्लाह ताला नए आने वालों का सहारा बनाते हैं। शुरू शुरू में ऐसी बातें होती हैं जिसको पढ़कर अपनी फ़िक्र लग जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते दिल में रचती हैं बातें, और एक वक्त आता है कि तब्दीली आती है। कभी जल्दी ना करें, कोई नया नया दीन पे आ रहा है उसको रुख्सत दीजिए, वक्फ़ जनाह का कंधे झुका के रखें। आप उनको मत देखें कि अभी इनके कपड़े कैसे हैं, अभी इनका हाल उलिया कैसा है, अभी वो कुछ लोग कहते हैं ना फलां की को तबलीग की बस इतना ज़ोर लगाया कि उसकी दाढ़ी निकलेगी तो उसको छोड़ूंगा। यकीन करें कुछ लोग इतने हैप हैज़र तबलीग करते हैं, इतनी तबलीग की दाढ़ी उसने रखी नहीं, भी कैसे रखे वो अभी 9 साल का बच्चा, ये आप कैसे इसके पीछे नमाज़ पढ़ें। एक ऐसी बात थी तो कहा इसके पीछे कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी तो दाढ़ी नहीं होगी भी। तो उसने कहा मेरी तो अभी दाढ़ी की उम्र ही नहीं आई। तो आप मुझे बताइए तब्दीली एकदम नहीं आती, लोगों को रुख्सत दीजिए, खुद अपने लिए सख्ती रखें लेकिन दूसरों को रिलैक्सेशन दें। पहले से अच्छे हो रहे हैं, देखो बेहतर हो रहे हैं, देखो पहले से और अच्छे हो गए, अब और अच्छे हो गए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आप लोगों के अमल को ना देखें, और याद रखिए लोगों के अमल कभी ना देखें, उनके इल्म को देखें। इल्म आया कि नहीं, इल्म ले रहे हैं कि नहीं, आप यहाँ बैठकर इल्म ले रहे हैं दैट्स इट, यही एनफ है। आप अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपका और आपके रब का मामला है। अभी बहुत सफ़र है, आगे जाते जाएंगे, चलते जाएंगे, बेहतरी होती जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हकीकत में हमें इस किताब के ऊपर अमल करने वाला भी बना दे। अब आखिरी आयतें जिसमें अल्लाह अपने नबी को तसल्लियाँ देते हैं, फवरब्बिका बस आपके रब की कसम, नोट किया पीछे आपकी उम्र की कसम अब रब की कसम, और अमूमन कसम किसकी खाई जाती है जिससे मोहब्बत होती है। तो फरमाया क्या करें, तो कसम है तेरे रब की हम ज़रूर इन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। यानी मुझे आपको किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप अल्लाह के हुक्म सुनाते रहें, अल्लाह खुद बंदों से पूछे। और याद रखिए कि हिदायत का पहला कदम इंसान की अना पे पड़ता है। सबसे पहले तो लोग अभी अना की मुश्किल से निकल रहे होते हैं, बाकी कुर्बानियाँ देनी तो बहुत बड़ी लगती हैं। फिर फरमाए पस से नबी जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जा रहा है इसको हांके पुकारे कह दो, यानी क्लियरली बताओ, सीधी सीधी बात बता दो। और शिर्क करने वालों की ज़रा परवाह न करो, तुम्हारी तरफ से अमीन मजाक उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफ़ी हैं, जो अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा करार दे अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा। क्या पता चला कि अल्लाह ताला खुद पूछ लेगा, आप लोगों को मत पूछिए। वलकद नालम कदी को सदरु कबीमा यकुलून, बड़ी सेंटिमेंटल आते हैं, हमें मालूम है जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं, इनसे तुम्हारे दिल को सख्त कोफ्त होती है। लेकिन इंसान थे, नबी थे लेकिन इंसान थे। अब किसको अच्छा लगता है कि कोई उसको दीवाना के, मजनू के, मौलवी के, फनेटिक के। तो अल्लाह कहते मुझे पता है आपको दुख तो होता है। मज़े की बात है कि ये नहीं कहा कि हमें पता आपको गुस्सा आता है। आज हम मुसलमानों को गुस्सा आता है, दुख होना चाहिए। अगर आप गुस्से के साथ तबलीग करेंगे ना दूसरों को तो आपकी टोन सख्त होगी, और जहन्नमी काफिर मुँह पता नहीं क्या क्या फतवे आप देंगे। और अगर आपको दुखेगा ना दिल, यदि को सदरुक है ना, तो दर्द होगा, नरमी आएगी, तड़प आएगी, आप रो पड़ेंगे लोगों के गुनाह देखकर, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो आज दीनदारों को अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेयरिंग गलत चले ना, ज़रा स्टेयरिंग कंट्रोल से निकल जाए तो जान चली जाती है। इस तरह तबलीग करते वक्त अगर दाई दीन की ज़ुबान सख्त हो जाए और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, तो कई लोग इस नाम से फिर दीन से दूर होने लगते हैं। तो अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं कि जब बड़ा ही दिल दुखता है ना अबू जहल और उतबा और शैबा और रबिया के कामों पे, तो क्या किया करें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो अपने रब की तस्बीह कर लिया करें उसके नाम के साथ, और सजदों में चले जाएँ, यानी अपने रब की हम के साथ इसकी तस्बीह करो और इसकी जनाब में सजदा बजा लाओ, और उस आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है, और वो क्या है, मौत। ये है अल्लाह ताला का फैसला और हुक्म। क्या पता चल गया कि अपने आप को ज़ाया ना करो। आप देखिए इससे एक दाई दीन को सब्र सुकून किस चीज़ से मिलता है, उसका भी इशारा मिल गया, और वो क्या है कि आप अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ें। हम लोगों के शिकवे शुरू हो जाते हैं, लोगों की बुराइयां शुरू होते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।